أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلہ دروس مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ آج 78 نمبر درس ہے. آج کے درس میں مالکی مذہب کے عالم دین کا مکتوب نمبر 44 جو گزشتہ درس میں پیش کیا گیا اس کا جو جواب شیعہ عالم دین نے دیا ہے اسے پیش کریں گے. شیعہ عالم دین لکھتے ہیں کہ آپ کے جیسے اہل علم کے لیے زیبا ہے کہ حق بات کہیں اور درست بات زبان سے نکالیں. واقعی کرتاس کے متعلق آپ کے علماء عالم کی تعویلات اور اعذار جن کی آپ نے اپنے مکتوب میں تردید کی ہے تو ان تعویلات و اعذار کی تردید میں اور بہت سے گوشے باقی رہ گئے ہیں. جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کر دوں تاکہ اس مسئلے میں خود آپ ہی فیصلہ فرمائیں. پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رسول نے جس وقت قلم و دوات لانے کا حکم دیا تھا تو شاید کچھ لکھنے کا آپ کا ارادہ نہ تھا بلکہ محض آزمانا مقصود تھا آپ کو اور کچھ نہیں. تو آپ نے اس جواب کے رد میں جو کچھ فرمایا ہے اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آن حضرت کا دم واپسین تھا. حالت احتضار طاری تھی جیسا کہ حدیث سے صراحت ہوئی ہے. لہذا وہ وقت اختبار و امتحان کا نہ تھا بلکہ اعذار و انذار کا تھا. ہر امر ضروری کے لیے وصیت کر جانے کا وقت تھا اور امت کے ساتھ پوری بھلائی کرنے کا موقع تھا. جو شخص دم توڑ رہا ہو بھلا دل لگی اور مزار سے اسے کیا واسطہ؟ اسے تو خود اپنی پڑی ہوتی ہے, اہم امور پر اس کی توجہ رہتی ہے, اپنے تعلق والوں کی مہمات میں اس کا دھیان ہوتا ہے, خصوصاً جب وہ دم توڑنے والا نبی ہو. اس کے علاوہ جب اس نے بحالت صحت اپنے پورے عرصے حیات میں اختبار نہ کیا تو وقت احتضار کیا اختبار و امتحان لیتا؟ علاوہ اس کے شور و غل کرنے پر, چیخ و پکار مچانے پر, ان لوگوں سے رسول کا کہنا کہ قومو عنی, میرے پاس سے اٹھ جاؤ, صاف صاف بتاتا ہے کہ رسول کو ان لوگوں سے صدمہ پہنچا, آپ رنجیدہ ہوئے. اگر نوشتہ لکھنے سے روکنے والے ہی جادہ ثواب پر ہوتے تو ان کے روکنے کو رسول پسند فرماتے, مسرت کا اظہار فرماتے. اگر آپ حدیث کے گرد و پیش پر نظر ڈالیے, خصوصاً ان لوگوں کے فقرے پر غور فرمائیے کہ ان رسول اللہ یا جو نعوذ باللہ رسول ہزیان بگ رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر اور ان کے تمام ہم نوا جانتے تھے کہ رسول ایسی بات لکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ایسا فقرہ کہا اور ناگہانی جس سے پیغمبر کو صدمہ پہنچا اور آن حضرت کے حضور میں انتہا سے زیادہ شور و غل مچایا گیا, اختلافات خوب اچھالے گئے. جناب ابن عباس کا اس واقعے کو یاد کر کے شدت سے گریہ کرنا اور اس واقعے کو مصیبت شمار کرنا یہ بھی اس جواب کے باطل ہونے کی بڑی قوی دلیل ہے. معذرت کرنے والے کہتے ہیں کہ عمر مصالحے کے پہچاننے میں موافق للصواب تھے اور خدا کی جانب سے آپ پر الہام ہوا کرتا تھا. یہ معذرت ایسی ہے کہ اس پر توجہ ہی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ کہنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے میں راستی و درستی عمر کی طرف تھی نہ کہ رسول کی طرف. اس کے علاوہ یہ کہ عمر کا اس دن کی وحی سے جو رسول پر امین وحی لے کر نازل ہوئے زیادہ سچ تھا. بعض علماء نے عمر کی طرف سے یہ معذرت کی ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کم کرنا چاہتے تھے, بیماری کی حالت میں رسول لکھنے کی زحمت کرتے تو آپ کا تاب اور بڑھ جاتا. اسی تاب کے بڑھنے کے خوف سے عمر نے ایسا فقرہ کہا. مگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوشتہ لکھنے میں رسول کے دل کو زیادہ راحت ہوتی, آپ کا دل زیادہ ٹھنڈا, آنکھیں زیادہ خنک اور امت کی گمراہی سے آپ زیادہ بے خوف ہو جاتے ہیں. رسول کی فرمائش قلم و دوات کے متعلق تھی، کسی کو حضرت کی تجویز کے خلاف قدم اٹھانا صحیح نہ تھا. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یعنی جب خدا و رسول کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو پھر مومن مرد یا مومن عورت کو اس بات کے پسند یا ناپسند کی گنجائش نہیں. علاوہ اس کے عمر اور ان کے ہم نوا کا مخالفت کرنا، اس اہم ترین مقصد میں رکاوٹ ڈالنا اور رسول کی نظروں کے سامنے شور و غل مچانا، جھگڑا و فساد کرنا، یہ زیادہ شاخ تھا پیغمبر کے لیے اور زیادہ گرا تھا رسول پر بنسبت ایسا نوشتہ لکھنے کی جس سے امت ہمیشہ کے لیے گمراہی سے محفوظ ہو جاتی. سوچنے کی بات ہے کہ عمر نے رسول کی اتنی زحمت تو دیکھی، عمر سے پیغمبر کی اتنی زحمت تو دیکھی نہ گئی کہ آپ بیماری کی حالت میں نوشتہ تحریر فرمائیں، مگر ایسا کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہ ہوا کہ رسول قلم و دوات مانگیں اور وہ تکرار کرنے لگے اور اس پر یہ عمر یہ جملہ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں، یہ کرنا کہاں کی کہاں کا انصاف ہے. لکھنے میں اگر زحمت بھی ہوتی رسول کو تو یہ دلی صدمے سے بڑھ کر ہوتی. لوگوں نے عمر کی طرف سے معذرت بھی یہ بھی کہا کہ عمر نے سمجھا کہ قلم و دوات کا نہ لانا زیادہ بہتر ہے. کیا یہ کہنا اس معذرت کا بڑی نادر بات کہی گئی؟ غور تو فرمائیے کہ جب رسول خود حکم دے کہ قلم و دوات لاؤ تو قلم و دوات کا نہ لانا بہتر ہوگا، کیونکہ ہوگا کیا کہ عمر یہ اعتقاد رکھتے کہ رسول ایسی چیز کا حکم دیا کرتے ہیں جس چیز کا ترک کرنا ہی زیادہ مناسب ہے. اس سے بڑھ کر حیرت خیز ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ عمر ڈرے کہ رسول کہیں ایسی باتیں نہ لکھ جائیں جس کے کرنے سے لوگ عاجز رہیں اور نہ کرنے پر سزا وار عقوبت ٹھہرے. غور فرمائیے ذرا کہ رسول کے یہ کہنے کے بعد تاکہ تم گمراہ نہ ہو، عمر کا ڈرنا کہاں تک بجا تھا؟ کیا عمر رسول سے زیادہ انجام سے باخبر اور رسول سے زیادہ محتاط تھے اور امت پر بنسبت رسول کے زیادہ مہربان تھے؟ کوئی بھی اس کا اقرار نہ کرے گا، کون بھلا یہ ماننے پر تیار ہو سکے گا؟ یہ بھی لوگوں نے عمر کی طرف سے معذرت پیش کی ہے کہ عمر کو منافقین کی طرف سے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں حالت مرض میں نوشتہ تحریر ہونے کی وجہ سے اس نوشتے کی صحت پر قدا نہ رہے. مگر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے. رسول کے لا تزل بعدی کہنے کے بعد اس اندیشے کی کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ رسول خود وضاحت فرما دیں کہ میرا نوشتہ گمراہی سے محفوظ رہنے کا سبب ہوگا تو پھر منافقین کی قدا کی وجہ سے وہ نوشتہ باعث فتنہ فساد کیوں کر ہو جائے گا؟ اگر عمر منافقین ہی سے ڈرتے تھے، ان کو یہی اندیشہ تھا کہ منافقین نوشتے کی صحت میں اعتراض کریں گے تو خود منافقین کے لیے انہوں نے اس کا تخم کیوں بویا؟ رسول کی بات کا جواب دے کر لکھنے سے روک کر ہذیان بک رہے ہیں یہ کہہ کر منافقین کے لیے انہوں نے راہ کیوں پیدا کر دی؟ عمر کے ہوا خواہوں نے ان کے فکر حسبنا کتاب اللہ کی تفسیر میں یہ جو کہتے ہیں کہ خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہ رکھی، آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کیا، تو یہ درست نہیں ان کا اس طرح سے دلیل پیش کرنا. اور نہ خداوند عالم کے ارشاد سے عمر کے فقرے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ آیت سے یہ تو نہیں نکلتا کہ امت گمراہی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو گئی. نہ یہ دونوں آیتیں ہدایت خلق کی ضامن ہیں. پھر ان دونوں آیتوں پر بھروسہ کر کے نوشتہ رسول سے بے پرواہی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن کا وجود ہی گمراہی سے محفوظ رہنے کا موجب ہوتا تو یہ گمراہی کیوں ہوتی، اتنی پراکندگی کیوں ہوتی جس کے دور ہونے کی طرف سے قریب قریب مایوس ہو چکی ہے، مایوسی ہو چکی تھی۔ عمر کی طرف سے آخری جواب میں یہ کہا گیا کہ عمر ارشاد رسول کا مطلب نہیں سمجھے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ نوشتہ امت کے ہر ہر فرد کے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہوگا، بلکہ عمر رسول کے اس جملے سے کہ لا تزل بعدہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، یہ سمجھے کہ رسول کا نوشتہ گمراہی پر مشتمل نہ ہونے کا سبب ہوگا۔ اس نوشتے کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت والے گمراہی پر متفق و متحد نہ ہوں گے، اور عمر یہ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ امت والے کبھی گمراہی پر مشتمل نہ ہوں گے، چاہے نوشتہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس موقع پر ایسا جواب دیا اور نوشتہ لکھنے سے مانے ہوئے۔ اس کی تردید میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ میں عرض کروں گا کہ عمر اس قدر نہ سمجھ نہ تھے، اور نہ یہ حدیث جس کا مطلب سب پر واضح اور روشن تھا ان کی سمجھ میں نہ آ سکی ہو، ممکن نہیں، کیونکہ قول رسول سے ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر رسول وہ نوشتہ لکھ دیتے تو ہر فرد کے لیے گمراہی سے محفوظ رہنے کی علت تامہ ہوتی، اور وہ نوشتہ یہی معنی یہی مفہوم اس حدیث سے ساری دنیا کی سمجھ میں آتے ہیں۔ عمر بھی یقین طور پر اس بات کو جانتے تھے کہ رسول کو امت کی طرف سے گمراہی پر مشتمل ہونے کا خطرہ نہیں، کیونکہ عمر رسول کا یہ ارشاد سنتے رہتے تھے کہ میری امت کبھی گمراہی پر مشتمل نہ ہوگی، خطا پر مشتمل نہ ہوگی، ہمیشہ میری امت سے ایک جماعت حق کی حمایتی ہوگی۔ اس کے علاوہ عمر نے خداوند عالم کا یہ ارشاد بھی سنا تھا کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سے خداوند عالم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں وہ روئے زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان کے قبل کے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اسی طرح کی اور بہت سی کلام مجید کی واضح آیات اور احادیث موجود، احادیث میں صریح طور پر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ عمر اس بارے میں سن چکے تھے کہ امت کل کی کل کبھی گمراہی پر مشتمل نہ ہوگی، لہذا اس کا دھیان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ باوجود یہ سب سننے کے جب رسول نے قلم و دوات طلب کیے تو عمر یا دوسرے لوگوں کے ذہن میں خطور ہوا ہوگا کہ رسول اپنی امت کی گمراہی پر مشتمل ہونے کا خوف رکھتے ہیں جب ہی قلم و دوات طلب کر رہے ہیں۔ عمر کے مناسب حال تو یہ ہے کہ وہ بھی اس حدیث سے وہی سمجھیں جو دنیا سمجھ رہی ہے، نہ کہ ایسی بات سمجھیں جس کی آیات کلام مجید میں نفی کریں اور صحیح حدیثیں بھی۔ علاوہ اس کے رسالت معاف کا اظہار ناگواری کرنا اور میرے پاس سے اٹھ جاؤ فرمانا یہ بھی دلیل ہے کہ جس بات کو ان لوگوں نے ترک کر دیا ہے واجب تھی وہ بات، قلم و دوات جو رسول نے مانگی تھی اسے لانا، وہ لانا ضروری تھی، انہوں نے نہ لا کر انہوں نے ترک واجب کیا۔ اچھا مان لیا میں نے کہ عمر نے رسول کی مخالفت جو کی اور آپ کے پاس قلم و دوات لانے جو نہ دیا وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا، تو رسول کی بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ ایسی حالت میں رسول کو کیا چاہیے تھا؟ ایسے وقت میں رسول کو تو چاہیے تھا کہ آپ ان کے شکوک و شبہات ظاہر کر دیں، اچھی طرح اپنا مقصد واضح فرما دیں، بلکہ رسول کے لیے اس کی بھی گنجائش تھی کہ ان کو جس بات کا حکم دیا تھا اس پر مجبور فرماتے، لیکن رسول نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے پاس سے اٹھا دیا، قومو امنی کہہ کر تم سب میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول جانتے تھے کہ عمر کی مخالفت غلط فہمی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ کسی اور جذبے کے ماتحت تھی جو وہ ایسا کہہ رہے تھے، اس لیے آپ نے اس سے دور ہو جانے کا حکم دیا۔ جناب ابن عباس کا گریہ فرمانا، نالہ فریاد کرنا اس دن کو یاد کر کے یہ بھی ہمارے بیان کا پورا پورا معید ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ عمر کی لائی ہوئی وہ زبردست مصیبت ہے جس میں کسی عذر کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر آپ کے کہنے کی بنا پر اس واقعہ اندوہناک کو صحابہ کی ایک لغزش، ان کی ایک فرو گذاشت کہہ کر ختم کر دیا جائے تو بات آسان تھی، اگرچہ محض یہ ایک واقعہ ہی زمانے بھر کو ہلاک کر دینے والا اور کمر کو شکستہ کر دینے والا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.